السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. وسطی افغانستان میں ایک صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری اپنی گاڑی دھماکے سے اڑا دی، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے. افغان عہدیداروں نے غور صوبے کے پسماندہ دارالحکومت فیروز کوہ پر اتوار کے روز کے حملے کی مذمت کی ہے اور اسے دہشت گردی قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تر شہری تھے. طاقتور دھماکے سے قریبی دفاتر کو بھی نقصان پہنچا. صوبائی ہسپتال کے سربراہ محمد عمر لالازاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زیادہ تر زخمیوں کی حالت نازک ہے اور توقع ظاہر کی کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، حالانکہ افغان وزارت داخلہ نے طالبان باغیوں پر الزام عائد کیا ہے. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد نے کہا ہے کہ طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جاری جھڑپوں سے امن معاہدے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. دوسری جانب افغان طالبان نے امریکی فضائی حملوں کو دوحا معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان عوام کی امیدیں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے تیزی سے دم توڑ رہی ہیں. ظالم خلیلزاد نے دوحا معاہدے کی خلاف ورزی سے متعلق طالبان کے حالیہ بیان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ خیال خطرناک ہے کہ مذاکراتی عمل کے دوران تشدد میں اضافہ مراد کے حصول کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی حکمت عملی امن کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور افغان لیڈروں کی ماضی کی غلطیوں کا اعادہ ہے. سفیر ظالم خلیلزاد نے متعدد ٹویٹس میں کہا کہ خلاف ورزی کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز بیانات سے امن کے عمل میں پیش رفت نہیں ہو سکتی. اس کے بجائے ہمیں امریکہ طالبان اور امریکہ افغانستان مشترکہ اعلامیے کے تمام شکوں کا احترام کرنا چاہیے اور تشدد کو بتدریج ختم کرنے کے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے. اس سے پہلے طالبان نے اتوار کے روز ایک بیان میں امریکہ کو 29 فروری کو طے پانے والے دوحا معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا تھا. طالبان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ دوحا معاہدے کے تحت امریکی فوج کے لیے لڑائی والے علاقوں یا پھر فعال لڑائی کے علاوہ فضائی حملے کرنے یا اہداف کو نشانہ بنانے کی ممانعت ہے. سفیر خلیلزاد نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ تشدد میں کمی ہوگی. افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ گھات لگا کر قتل کا تازہ ترین واقعہ میر علی قصبے کے قریب اتوار کی شام پیش آیا، جہاں ایک سرکردہ قبائلی رہنما کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گاڑی سے اتار کر سڑک کے بیچ گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. آرمینیا اور آذربائیجان نے ایک دوسرے پر دونوں ملکوں کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے کے حوالے سے طے ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے. آرمینیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بقول اس کے دشمن نے ملک کے شمالی علاقے میں توپ خانے سے بمباری کی ہے، جبکہ جنوبی علاقے میں راکٹ داغے ہیں. دوسری جانب آذربائیجان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بقول اس کے دشمن نے جبرائیل شہر اور اس علاقے کے ایک گاؤں پر گولہ باری کی، جس میں ہلکے اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا گیا. بیان میں مزید کہا گیا کہ آذربائیجان کی فوج نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے آذربائیجان کے یوم آزادی کے موقع پر آذربائیجان کے صدر اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی علاقائی سالمیت کا جرات کے ساتھ دفاع کرنے پر ہم آذری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم کی طرف سے اتوار کو آذربائیجان کی قیادت کے نام یہ پیغام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں آرمینیا کے وزیراعظم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں جاری لڑائی میں پاکستان کی اسپیشل فورسز آذربائیجان کی فورسز کے ہمراہ لڑائی میں شامل ہیں. تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس دعوے کو بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
السلام علیکم. وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ سے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آذربائیجان کے یوم آزادی کے موقع پر آذربائیجان کے صدر اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگورنو کاراباخ کے معاملے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری تنازع کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کے بقول ہم اپنی علاقائی سالمیت کا جرات کے ساتھ دفاع کرنے پر آذری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے اتوار کے روز آذربائیجان کی قیادت کے نام یہ پیغام ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب حال ہی میں آرمینیا کے وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں جاری لڑائی میں پاکستان کی اسپیشل فورسز آذربائیجان کی فورسز کے ہمراہ لڑائی میں شامل ہیں. تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس دعوے کو بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی تناؤ اور محاذ آرائی شدت اختیار کر گئی ہے جس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر عمران خان کی حکومت کے لیے جوڑ توڑ کا الزام عائد کیا. وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اپوزیشن کے کھیل سے نظام جا سکتا ہے لیکن کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تجزیہ کاروں نے سیاسی جماعتوں کو لچک پیدا کرنے کا مشورہ دیا ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. کوئی بھی فریق لچک دکھانے کو تیار نہیں. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر اپنی حکومت کو رخصت کرانے اور عمران خان کی حکومت کو برسر اقتدار لانے کے لیے جوڑ توڑ کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کا دفاع کیا اور کہا کہ نواز شریف فوج میں انتشار پھیلانے کے لیے فوج کے سربراہ اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں پاکستان فوج مرکز میں نظر آ رہی ہے. کراچی میں مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں سندھ حکومت کی طرف سے شمولیت سے انکار کے بعد رینجرز کی طرف سے گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالنے کا معاملہ سامنے آنے سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے حکومت کے خلاف فیصلہ کن مارچ کا اندیا دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے. قیادت جب مناسب سمجھے گی تو استعفوں کا فیصلہ کریں گے.
پی ڈی ایم ہے, انہوں نے جلسوں کا ڈیسائیڈ کیا ہے, اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ پبلک ریلیز کا جو ہے وہ ڈیسیجن آئے, اس کے بعد ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کا جو ہے وہ ڈیسیجن آئے. اور جہاں پہ پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے یہ مناسب سمجھے گی کہ اب یہ موقع ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ استعفے دیے جائیں, تو اس موقع کی مناسبت سے جب فیصلہ ہوگا تو کوئی جماعت جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گی.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ اپوزیشن جو کھیل کھیل رہی ہے اس سے نظام تو رخصت ہو سکتا ہے لیکن کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. عوام اپوزیشن کی سازش ناکام بنا دیں گے.
آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں, اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا, آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. اور اگر یہ روایت پڑ جائے تو کیا مانگتے ہیں آپ؟ انتخابات مانگتے ہیں. انتخابات کے بعد اور فرض کیجئے مفروضے کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ آپ بہت ہی مقبول ہو گئے, آزمائے ہوئے کو لوگ پھر آزمانا چاہتے ہیں, تو آپ چل پائیں گے؟ آپ کو کوئی چلنے دے گا؟
تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف انتہا پر پہنچ گئے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی سسٹم کو ختم کرنے کا پلان نہیں رکھتی, اس لیے تینوں بڑی جماعتوں کو معاملات کو لچک سے چلانا چاہیے.
دونوں طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیانیہ ہے اور جو الفاظ کا سلیکشن ہے, جو باتیں کہی گئی ہیں, اس سے تو ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست آئندہ زیادہ خراب ہوتی چلی جائے گی.
تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی تو ریاستی ادارے خاموش نہیں رہ سکتے اور انہیں پھر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا پڑتا ہے.
میں تو کوئی اچھی توقع نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی ایک آپٹیمسٹک ویو ہے کہ کوئی سین لوگ آگے آئیں, سین ہلکے آگے آئیں और वो इस सिचुएशन को संभाले और गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक रास्ता निकाले, और जाहिर है रियासती अदारे जो है वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
अपोजिशन पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुल्क के जलसों का ऐलान किया हुआ है, जिसमें 16 अक्टूबर को गुजरांवाला और 18 अक्टूबर को कराची में जलसे हो चुके, जबकि आइंदा जलसा कोयटा में होगा। तजिया कारों के मुताबिक गिरफ्तारियों से दोनों तरफ नफरत में मजीद इजाफा होगा, जो मुल्की सियासत के लिए अच्छा नहीं है। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफामत सलमे खलीलजाद ने कहा है कि तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान जारी झड़पों से अमन माहदे को खतरा लाहक हो सकता है। दूसरी जानब अफगान तालिबान ने अमरीकी फिजाई हमलों को दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है। माहरीन कहते हैं कि अफगान अवाम की उम्मीदें अफगानिस्तान में क्याम अमन के हवाले से दम तोड़ रही हैं। इस्लामाबाद से नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में तफसील सुनिए।
अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का ये बयान इतवार के रोज अफगानिस्तान के सूबे गौर में होने वाले एक खुदकश कार बम धमाके के बाद आया, जिसमें कम अज कम 13 अफराद हलाक जबकि 100 से जायद जख्मी हुए। किसी भी गुरोह ने फौरी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ट्विटर पर अपने एक पैगाम के जरिए खलीलजाद ने बताया कि अफगानिस्तान में अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और तशद्दुद की कार्रवाइयों में कमी लानी चाहिए। दूसरी जानब अफगान तालिबान ने अमरीकी फजाई हमलों को दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है। तालिबान का कहना है कि सुबह हिलमंद की लड़ाई के बाद से अमरीकी फौज ने ड्रोन और जंगी जहाजों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है, ताहम अमरीकी फौज ने इसे दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी की तरदीद की है। काबुल में मुकीम अफगान सहाफी इस्मत खाने के मुताबिक अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत मख्तूश हो चुकी है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इससे ज्यादा बदतर नहीं हो सकते। उनका कहना था कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में क़याम अमन के हवाले से लोगों की उम्मीदें अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही हैं।
तालिब इस लड़ाई से या इस मारदाड़ और हालत से अगर वो उसका तवक्को ये है कि हम मुज़ाकरात का मेज कब्जा करेंगे, इस हालत में कोई कामयाबी अपना सकते हैं और कोई पेशरफ्त हमारा हो सकता है अफगानिस्तान में, तो ये तालिबान के लिए बोल जाएगी, ये नामुमकिन है।
दूसरी जानब अमरीकी फौज ने तालिबान जंगजुओं के खिलाफ अपने फजाई हमलों का दिफा किया है और दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। अफगान उमूर की माहिर आमना खान ने कहा है कि दोहा माहदे के तहत तालिबान अमरीकी और उनके इतिहादियों के खिलाफ तो कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हमले जारी रखे हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका को चाहिए कि तालिबान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी पर मजबूर करें।
डालनी चाहिए अमरीकनों को तालिबान के ऊपर कि कम से कम रिडक्शन इन वायलेंस तो लाजमी कर लीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो पीस हो ही नहीं सकती और ना पीस टॉक्स चलेंगी, क्योंकि एक तरफ यू आर एस्केलेटिंग वायलेंस ऑन द ग्राउंड और दूसरी तरफ आप नेगोशिएशंस करें, ये साइड बाय साइड मुश्किल होगा।
माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और ऐसे में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान लड़ाई में न सिर्फ बेगुनाह अफराद हलाक हो रहे हैं बल्कि हजारों की तादाद में नकल मकानी पर भी मजबूर हो गए हैं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इसी खबर की मजीद तफसील कुछ इस तरह से है कि अफगानिस्तान में मसालियत के लिए अमरीका के खसूसी नुमाइंदे जलमे खलीलजाद ने दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक तालिबान के हालिया बयान को मुस्तरद किया है और कहा है कि यह ख्याल खतरनाक है कि मुजाकराती अमल के दौरान तशद्दुद में इजाफा मराद के हुसूल के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी हिकमत अमली अमल के लिए नुकसानदेह हो सकती है और अफगान लीडरों की माजी की गलतियों का इयादा हो सकती है। सफीर जलमे खलीलजाद ने मुतअद्दिद ट्वीट्स में कहा कि खिलाफ वर्जी के बेबुनियाद इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयान से अमन के अमल में पेशरफ्त नहीं हो सकती, इसके बजाय हमें अमरीका तालिबान और अमरीका अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिया की तमाम शिकों का एहतराम करना चाहिए और तशद्दुद को बतदरीज खत्म करने के अहद की पासदारी होनी चाहिए। इससे पहले तालिबान ने इतवार के रोज एक बयान में अमरीका को 29 फरवरी को तय पाने वाले
دوحہ معاہدے کے خلاف ورزی کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ طالبان نے ایک بیان میں کہا کہ دوحہ معاہدے کے تحت امریکی فوج کے لیے لڑائی والے علاقوں میں یا پھر فعال لڑائی کے علاوہ فضائی حملے کرنے یا اہداف کو نشانہ بنانے کی ممانعت ہے۔ سفیر خلیل زاد نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ تشدد میں کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ سفیر خلیل زاد سے پہلے افغانستان میں امریکی فوج نے بھی دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کے طالبان کے الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ افغانستان سے ملحق اور دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گھات لگا کر قتل کا تازہ ترین واقعہ میر علی قصبے کے قریب اتوار کی شام پیش آیا، جہاں پر ایک سرکردہ قبائلی رہنما کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گاڑی سے اتار کر سڑک کے بیچ گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں تشدد، دہشت گردی اور گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گھات لگا کر قتل کا تازہ ترین واقعہ اتوار کی شام شمالی وزیرستان کی دوسرے اہم قصبے میرری کے قریب پیش آیا ہے، جہاں پر ایک سرکردہ قبائلی رہنما ملک رئیس خان کو نامعلوم مسلح افراد نے بندوق کی نوک پر گاڑی سے اتار کر سڑک کی بیچ گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیے جانے والا قبائلی رہنما خاصدار فورسز کا ایک ریٹائرڈ افسر اور پشتون تحفظ تحریک کے ایک مقامی رہنما کا چچا بھی تھا۔ پچھلے ستمبر کے اوائل سے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں تشدد، دہشت گردی اور سیکورٹی فورسز پر ہلاکت خیز حملوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے 12 دنوں میں شمالی وزیرستان میں گھات لگا کر قتل کے 8، جبکہ ستمبر سے اکتوبر کے وسط تک سیکورٹی فورسز پر 6 حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں مقامی قبائلیوں کے مطابق 6 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 12 سے زیادہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک سرکردہ قبائلی رہنما اور ماضی میں قبائلی علاقوں کے نظام میں اصلاحات کے لیے قائم کمیٹی کے رکن ملک خالد خان داوڑ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
اصل میں اس میں جو مین وجہ ہے وہ پولیس کی عدم فعالیت ہے مر شدہ اضلاع میں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ پہلے سے موجود جو کینٹ ایریاز ہیں یا جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے علاقے وہاں تک محدود ہو گئی ہے۔ قبائلی اضلاع میں بالکل پولیس اسی طرح کا کردار ادا کر رہی ہے جس طرح پہلے خسادار فورس ادا کر۔
خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل وزیر شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے بقول مختلف قبائلی اضلاع میں دہشت گرد موجود ہے جو موقع پا کر نہ صرف سرکردہ قبائلی رہنماؤں کو گھات لگا کر قتل کرتے ہیں بلکہ سیکورٹی فورسز پر بھی حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور سیکورٹی فورسز کی ان عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہے۔
دیکھیں ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ کئی جگہوں پہ مشکلات تو ہیں لیکن بہت کم ہیں، لیکن میں نے ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور اسپیشلی جو وزیرستان ہے وہ تھوڑی سی جگہ پہ وہاں آپریشن بھی ہو رہا تھا۔
شمالی وزیرستان سے ملحق جنوبی وزیرستان علاقے شکتوئی میں حکام کے بقول عسکریت پسند چھپے ہوئے ہیں۔ ان عسکریت پسندوں نے پچھلے ہفتے سیکورٹی فورسز پر 2 حملے کیے تھے جس میں ایک افسر سمیت 8 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور جیسا کہ پروگرام میں پہلے ہم نے آپ کو ایک رپورٹ بھی سنوائی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی تناؤ اور محاذہ رائے شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کراچی میں کل پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کامیاب جلسے کے بعد آج صبح سابق وزیراعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ہوٹل کے کمرے سے الگ صبح اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ سو رہے تھے۔ واقعے کی اطلاع مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے صبح سویرے ایک ٹویٹ کے ذریعے دی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ان کے کمرے کا دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئی اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ گرفتاری کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو تھانہ عزیز بھٹی منتقل کر دیا گیا، جبکہ ان کے خلاف مزار قائد پر ہلڑ بازی، نعرے بازی کی ایف آئی آر بریگیڈ تھانہ میں درج کروائی گئی تھی۔ جس وقت انہیں سٹی عدالت پیش کیا گیا اس کے چند لمحوں بعد پی ڈی ایم کی مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی، جس میں پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بد اعتمادی پیدا کروانے کی سازش قرار دیا۔ مریم نواز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کالز آئیں اور افسوس اور شرمندگی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کروائی جائے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہیں یہ کہیں بھی نہیں لگا کہ اس گرفتاری کے پیچھے سندھ حکومت ہے۔ وزیراعلیٰ کو اس سے لاعلم رکھا گیا، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئی جی سندھ سے گرفتاری کے احکامات پر سائن کروانے کے لیے سیکٹر کمانڈ کے دفتر پر 4 گھنٹے یرغمال بنائے رکھا کہ وہ سائن کریں تاکہ گرفتاری رینجرز کے ذریعے عمل میں لائی جائے. جب دستخط ہو گئے تو یہ کام پولیس سے ہی کروایا گیا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر میں قتل کی دھمکی کی شک ڈالی گئی، ہم نے معلومات کروائیں تو مدعی وقاص احمد خان نامی ایک ایسا شخص نکلا جو خود دہشت گردی عدالت کا مفرور ہے. درج کیے جانے والے مقدمے میں مریم نواز سمیت 200 نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ مجھے میرے ارد گرد کے لوگوں کے ذریعے بلیک میل کرنے کی بجائے مجھ سے بات کی جائے، میں یہاں بیٹھی ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھے گرفتار کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو کافی عرصے سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں. پریس کانفرنس کے اختتام پر مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت ہو گئی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے صفدر اوان کی گرفتاری پر کہا تھا کہ سندھ پولیس کا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا عمل قانون کے احترام کا بیانیہ ہے. فواد چودھری نے مزید کہا تھا کہ قائد اعظم کے مزار پر نعرے بازی اور غیر سنجیدہ طرز عمل قانون کے خلاف ہے جس پر سزا ہونی چاہیے تھی. اور سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ جس انداز میں کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تھا اس کی مذمت کرتے ہیں اور صوبائی حکومت کے حکم پر یہ گرفتاری نہیں ہوئی. ان کے بقول کیپٹن صفدر کی گرفتاری اپوزیشن جماعتوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی سازش ہے. اس صورتحال میں ہونے والی کسی بھی پیش رفت کے بارے میں ہم آپ کو آئندہ نیوز بلٹنز میں آگاہ کرتے رہیں گے. پاکستان میں حکومت نے ٹک ٹاک ایپ کو پاکستان میں دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ترجمان پی ٹی اے خرم مہران نے تصدیق کی کہ ٹک ٹاک انتظامیہ نے غیر اخلاقی مواد پر قابو پانے کے اقدامات کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد اس ایپ سے پابندی ہٹائی جا رہی ہے. انٹرنیٹ کے فروغ کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت اپنا تمام کنٹرول تمام اقسام کی ایپس پر بڑھانا چاہتی ہے اور ٹک ٹاک پر پابندی بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش.
پاکستان میں حکومت نے 10 دن کے بعد ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک سے پابندی ہٹا دی ہے. ترجمان پی ٹی اے خرم مہران نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی اے اتھارٹی کے اجلاس میں ٹک ٹاک انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک انتظامیہ غیر اخلاقی و غیر مناسب مواد کی روک تھام کا میکنزم بنانے پر آمادہ ہو گئی ہے، جس کے بعد ایسے اکاؤنٹ جس سے فحش اور غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کیا جائے گا انہیں مستقل بلاک کر دیا جائے گا، جبکہ غیر اخلاقی مواد کی مسلسل نگرانی اور ایسے اکاؤنٹس کو معطل کرنے کا مقامی نظام بنا دیا گیا ہے.
بار بار جو ہے وہ فحش اور غیر اخلاقی مواد جو ہے اپلوڈ کیا جائے گا اس کو وہ بلاک کریں گے، اور جو پاکستان کے مقامی قوانین ہیں جس کے تحت ہم نے یہ سارا معاملہ کیا تھا اس کو اس کی وہ مکمل طور پر جو ہے نا اس کو کمپلائی کریں گے، اس کو فالو کریں گے.
پاکستان میں اس ویڈیو شیئرنگ ایپ پر 9 اکتوبر کو پابندی عائد کیے جانے کے بعد مختلف حلقوں کی طرف سے تنقید کا سلسلہ بھی جاری تھا. وائس اور رول کے شہزاد احمد کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مختلف ایپس اور ویب سائٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. ٹک ٹاک پر اسی سلسلہ میں پابندی لگائی گئی جو اب ہٹا دی گئی ہے.
اسی قسم کا جو ان کا ایگریمنٹ ہے وہ فیس بک کے ساتھ بھی ہے بہت عرصے سے. شروع سے ہی ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو عام ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے کہ ان کا کنٹرول اس ایپ کے اوپر رہے. بہرحال سرکاری جو بھی کنٹرولز ہیں آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر وہ نقصان کا سبب ہے، ان کا فائدہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتھارٹیز جو ہے ان کی ہائی ہینڈیڈنیس ہوتی ہے وہ جب وہ بلاکنگ پہ یا انٹرنیٹ کنٹرولز پر آتے ہیں. تو بہرحال ابھی کھل گئی ہے ماسز کے لیے.
ٹک ٹاک کو بعض ممالک کی جانب سے مختلف وجوہات کی بنا پر پابندیوں کا سامنا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ عرصہ قبل ٹک ٹاک کی مالک کمپنی بائٹس ٹرانس کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین کو ممنوع قرار دیا تھا. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹ مد مقابل جو بائیڈن اتوار کے روز بھی اپنی انتخابی مہم میں مصروف رہے اور ان ریاستوں کے دورے کیے جہاں وہ ووٹروں کی توجہ حاصل کرنے کے خواہاں ہیں. 3 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں اب تقریباً 2 ہفتے کا وقت باقی ہے. صدر ٹرمپ نے نیواڈا سے آغاز کیا اور وہاں ایک چرچ بھی گئے، جس کے بعد شام کے وقت انہوں نے کارسن شہر میں ایک ریلی میں شرکت کی. 2004 کے بعد ریاست نے کسی ریپبلکن صدارتی امیدوار کا ساتھ نہیں دیا. دوسری جانب ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن ویئر میں ایک اجتماعی دعا میں شرکت کے بعد نارتھ کیرولائنا چلے گئے. سابق صدر باراک اوباما کے 2008 میں ہونے والے انتخاب کے بعد اس ریاست سے کسی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے کامیابی حاصل نہیں کی. آرمینیا اور آذربائیجان نے ایک دوسرے پر دونوں ملکوں کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے کے حوالے سے طے ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بقول اس کے دشمن نے ملک کے شمالی علاقے میں توپ خانے سے بمباری کی ہے جبکہ جنوبی علاقے میں راکٹ داغے گئے۔ دوسری جانب آذربائیجان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بقول اس کے دشمن نے جبرائیل شہر اور اس علاقے کے ایک گاؤں پر گولہ باری کی جس میں ہلکے اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ آذربائیجان کی فوج نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے ناگورنو کاراباخ تنازع کے حوالے سے شہری آبادیوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان سٹیفنی ڈیوجارچ کے ذریعے جاری کیے جانے والے بیان میں سیکرٹری جنرل نے آذربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گانجا پر حالیہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل گوٹیرس نے آرمینیا اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے انسانی بھلائی کے بین الاقوامی قانون کا حوالہ دیا اور شہریوں پر حملوں سے اجتناب کرنے پر زور دیا۔ دونوں ملکوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اتوار کے روز سے مکمل فائر بندی پر رضامند ہو گئے۔ یہ سمجھوتا ایک ہفتے کے دوران متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ کے حوالے سے تین ہفتوں سے جاری لڑائی بند کرانے کی دوسری کوشش تھا۔ جنگ بندی کا یہ سمجھوتا روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے آرمینیا اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے بعد طے کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ لڑائی 27 ستمبر کو شروع ہوئی جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ نسلی طور پر آرمینین علاقے ناگورنو کاراباخ نے 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے وقت آذربائیجان سے آزادی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد لڑائی جاری رہی۔ جنگ بندی سے قبل 30,000 کے لگ بھگ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، تاہم ناگورنو کاراباخ کی علیحدگی کو بین الاقوامی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آذربائیجان کے یوم آزادی کے موقع پر آذربائیجان کے صدر اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری تنازع کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کے بقول ہم اپنی علاقائی سالمیت کا جرات کے ساتھ دفاع کرنے پر آذری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے اتوار کو آذربائیجان کی قیادت کے نام یہ پیغام ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب حال ہی میں آرمینیا کے وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں جاری لڑائی میں پاکستان کی اسپیشل فورسز آذربائیجان کی فورسز کے ہمراہ لڑائی میں شامل ہیں، تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس دعوے کو بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آذربائیجان کی یوم آزادی کے موقع پر اتوار کو آذربائیجان کی قیادت کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ ناگورنو کاراباخ کے معاملے پر ان کے بقول ہم اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے والی آذری فوجوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی فورسز کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں گزشتہ ماہ سے شدید جھڑپیں جاری ہیں جن میں اب تک عام شہریوں سمیت سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔
ادھر حال ہی میں آرمینیا کے وزیر اعظم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں جاری لڑائی میں ترک فوجیوں کے ساتھ پاکستان کی اسپیشل فورسز آذربائیجان کی فورسز کے ہمراہ لڑائی میں شامل ہیں۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اس دعوے کو بے بنیاد اور بلا جواز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں آرمینیا کی طرف سے ان کے بقول کیے جانے والے غیر ذمہ دارانہ پراپوگنڈے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان برادر ملک آذربائیجان کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستانی فوج کے سابق جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایک عرصے سے یہ طے شدہ پالیسی ہے کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کی لڑائی میں اپنے دستے فراہم نہیں کرے گا،
لیکن آذربائیجان نے ہم سے 53,000 جو خریدے ہیں، ملٹی بیرل لانچر راکٹ لانچر ہیں، وہ یہ ایک تعاون ان سے رہا ہے، ان کے لوگوں کی ٹریننگ ہے پاکستان میں، ان کے لوگ کی ٹرین وغیرہ ہوئے خاص طور پہ ٹیررزم کے خلاف، اور ساتھ یہ کہ جس طرح ہم دوسرے ملکوں کو آفر کرتے ہیں
تجزیہ کار امجد شعیب کے بقول پاکستان آذربائیجان کے لیے اپنی سفارتی حمایت کا اظہار کر چکا ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان کے فوجی دستے آذربائیجان بھیجنے کی بات کسی طور پر درست نہیں ہے۔
تو ایک ڈپلومیٹک سپورٹ اور اس کے ساتھ ملٹری کوآپریشن اس طرح کی جو کہ ہم کئی ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ ٹروپس کا تو جانے کا کوئی بھی ٹروپس اسپیشل فورس ہیں کوئی بھی اس کا کسی کا کتوں کے لیے بنتا ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب لوگوں نے ہم نے کسی اور کے ساتھ جنگ کے لیے دی ہے تو آذربائیجان کون ہے، اس کو کیسے دیا جا سکتا ہے۔
ادھر آذربائیجان اور آرمینیا نے ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں دو روز قبل انسانی بنیادوں پر جنگ بندی پر اتفاق کیا، لیکن دونوں ملکوں کی طرف سے عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اس متنازع علاقے میں فریقین کے درمیان لڑائی میں مزید شدت دیکھی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 433 افراد متاثر ہوئے، جبکہ 5 اموات ہوئیں۔ بھارت میں لگ بھگ 3 ماہ بعد کرونا وائرس سے ایک دن میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 600 سے کم ہو گئی، لیکن کرونا وائرس کے مجموعی کیسز 75 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 81,54,000 سے زیادہ ہو گئی، اور دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی تعداد 4 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں 4,50,902 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بھی 11 لاکھ سے زائد ہے۔ تنظیم آزادی یعنی پی ایل او کے سیکرٹری جنرل صاحب عرقات بھی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اتوار کے روز یروشلم کے ہسپتال ہداسا میڈیکل سینٹر میں داخل ہو گئے، جہاں انہیں وینٹیلیٹر لگا دیا گیا۔ صاحب عرقات 2017 میں امریکہ میں جگر کی پیوند کاری کرا چکے ہیں، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کم ہو گئی تھی۔ اسپتال کے ترجمان نے آج پیر کے روز بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 337 ہلاکتیں ہوئیں۔ COVID-19 کیسز کی تعداد اور ہلاکتوں کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 81 لاکھ اور ہلاکتوں کی تعداد 2,20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اٹلی، فرانس اور برطانیہ میں کرونا وائرس کے دوسرے حملے کے بعد دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئیں، جبکہ آسٹریلیا کے جنوبی شہر میلبرن میں 3 ماہ تک جاری رہنے والے پابندیوں کے بعد زندگی رفتہ رفتہ معمول کی جانب بڑھ رہی ہے۔ 50 لاکھ آبادی کے اس شہر میں اسکول اور ورزش گاہیں کھول دی گئی ہیں، اور لوگوں کو گھروں سے 25 کلومیٹر فاصلے تک آزادانہ طور پر آنے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ آسٹریلیا کے دوسرے شہر وکٹوریا میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے صرف 2 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور کرونا وائرس کی خبروں کے بعد آئیے مزید خبریں پیش کریں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ جاسنڈا آرڈن کی جماعت لیبر پارٹی نے لگ بھگ 50% نشستیں حاصل کی، جس سے کئی دہائیوں کے بعد ملک میں ایک ہی جماعت کے حکومت بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اسد نذیر اپنی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
انتخابات میں نیوزی لینڈ کے 35 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے لگ بھگ نصف نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق جسنڈا نے اپنے پہلے دور اقتدار کے دوران کئی معاملات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن کچھ مسائل پر ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ تاہم ماہرین کرونا وبا پر قابو پانے کی حکمت عملی کو ان کی کامیابی کی ایک اہم وجہ قرار دے رہے ہیں۔ جسنڈا آرڈن کا مقابلہ دائیں بازو کی جماعت نیشنل پارٹی سے تھا، جس کی قیادت جوڈت کولنز کر رہی تھیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 40 سالہ جسنڈا آرڈن کو اب وہ انتخابی وعدے پورا کر رہے ہوں گے، جن پر پہلی مدت کے دوران عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا۔ جسنڈا آرڈن نے گزشتہ حکومت میں قوم پرست جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، جبکہ انہوں نے نیوزی لینڈ میں ترقی، موسمی تبدیلیوں اور دیگر اصلاحات کے وعدے کیے تھے، جو ماہرین کے بقول پورے کرنے میں ناکام رہیں۔ لیکن کرونا وبا سے نمٹنے کی ان کی حکمت عملی سے وہ دوبارہ عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ انتخابات سے قبل بھی رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی دوبارہ کامیابی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ جوڈت کولنز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ جسنڈا نے 8% ووٹ حاصل کرنے والی جماعت گرین پارٹی سمیت دیگر چھوٹی جماعتوں کو حکومت میں شامل کرنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے پارلیمانی انتخابات میں 120 نشستوں میں سے حکومت بنانے کے لیے 61 نشستیں درکار ہوتی ہیں، جبکہ انہیں 64 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7 ماہ کے دوران کرونا وبا نے رائے عامہ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیوزی لینڈ میں ستمبر میں انتخابات ہونے تھے، لیکن وبا کی دوسری لہر کے بعد 1 ماہ کے لیے 17 اکتوبر تک ملتوی کر دیے گئے تھے۔ چند روز قبل وزیر اعظم نے وبا کی دوسری لہر پر قابو پانے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ سال مارچ میں کرائسٹ چرچ کی مساجد میں ہونے والے حملوں کے بعد بھی وزیر اعظم کے رد عمل کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا گیا۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اسلحہ کے کنٹرول کے لیے بھی اقدامات اٹھائے۔ مبصرین کے مطابق جسنڈا نے وائٹ جزیرے پر آتش فشاں پھوٹنے پر بھی مؤثر کارکردگی دکھائی تھی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں نوجوانوں کے ووٹ ڈالنے کی شرح دیگر گروپوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے۔ اس سال کے صدارتی انتخابات میں نوجوان ووٹر ماحولیاتی تبدیلیوں کے معاملے پر آواز بلند کر رہے ہیں۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعت کے حامی نوجوان ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ارم عباسی کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ہم اس مسئلے کے حل کے لیے جدید طریقوں پر توجہ مرکوز کرانے کی غرض سے ایک برقی کار پر پورے امریکہ کا چکر لگا رہے ہیں۔
22 سالہ ریپبلکن بنجی بیکر کا کہنا ہے کہ قدامت پسند اقدار آب و ہوا کی تبدیلی کے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں۔
ہمیں ماحولیاتی نظام کو محض ڈیموکریٹس کا مسئلہ سمجھنے کے بجائے دونوں جماعتوں کا مشترکہ مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ ریپبلکن اور قدامت پسند دہی اور پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہ کھیتوں اور فارمز پر کام کرتے ہیں اور انہیں ماحول کی پرواہ ہے۔
بنجی کی تنظیم دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ آب و ہوا سے متعلق ایک معاہدہ تجویز کر رہی ہے، جس میں زمین سے نکالے جانے والے ایندھن سے کاربن کے اخراج کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جو شفاف معیشت کی جانب مرحلہ وار منتقلی ہوگی۔ بہت سارے ڈیموکریٹس گرین نیو ڈیل کی حمایت کرتے ہیں، جس میں تیز تر اور وسیع تر اقدامات کی تجویز پیش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ پارٹی لائن سے بالا تر ہو کر گفتگو کے لیے تیار ہیں۔
ہم پالیسی پر بحث کر سکتے ہیں اور سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص اس دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کا مستحق ہے جو نہ تو جل رہی ہو اور نہ ہی سیلاب میں بہہ رہی ہو۔
لیکن نومبر کے صدارتی انتخابات سے قبل زیادہ تر امریکیوں کو کورونا کی وبا اور معیشت کے بارے میں زیادہ تشویش ہے، اور جہاں بات ماحولیاتی تبدیلیوں کی آتی ہے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے حامیوں کے درمیان وسیع تضاد نظر آتا ہے۔
صدر ٹرمپ کے 17% حامیوں کا کہنا ہے کہ اس موسم خزاں میں ماحولیاتی تبدیلی ان کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن جو بائیڈن کے حامیوں کے نظریات کچھ مختلف ہیں۔ تقریباً 10 میں سے 7 ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلی ان انتخابات کے دوران ایک اہم مسئلہ ہے۔
پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق جماعتی بنیاد پر یہ تقسیم نوجوانوں میں بہت کم نظر آتی ہے۔
نوجوان ریپبلکن واقعتاً سوچتے ہیں کہ ملک کو متبادل توانائی کے ذرائع یعنی ہوا اور شمسی توانائی جیسے ذرائع کو ترجیح دینی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کیونکہ معمر ریپبلکن ابھی تک کوئلے، قدرتی گیس اور زمین سے نکلنے والے ایندھن کے حامی ہیں۔
پہلے صدارتی مباحثے میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر بہت کم بات ہوئی، مگر 35 سال سے کم عمر نوجوان مزید اس مسئلے کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔
یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر مزید بات ہونی چاہیے، اور ہمارے امیدواروں کے پاس اس بارے میں بات کرنے کے لیے زیادہ وقت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان رائے دہندگان زیادہ سے زیادہ ذمہ داری اٹھائیں، اپنی روزمرہ طرز زندگی میں تبدیلی لائیں، لیکن یہ بھی یقینی بنائیں کہ ہم اپنے قانون سازوں سے بات کریں۔
آزاد رائے دہندگان، جن کی تعداد انڈیپینڈنٹ ووٹنگ گروپ کے مطابق 40% ہے، اپنی عمر سے قطع نظر بنیادی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کے حامی ہیں۔ نوجوان امریکی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق نقطہ نظر سے ممکن ہے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن سبھی اس مسئلے کا کوئی حل چاہتے ہیں۔
بیشتر نوجوان ماحولیاتی تبدیلی پر بات کرنے میں بڑے پرجوش ہیں اور اس اہمیت اور اثرات کو سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت نے پہلے اس مسئلے کا ادراک کیوں نہیں کیا، اور ان مسائل کا قبل از وقت کوئی حل کیوں نہیں نکالا جن کا ہم آج سامنا کر رہے ہیں۔
لیکن مسئلہ نوجوانوں کے اس جذبے کو باقی لوگوں میں منتقل کرنے کا ہے۔
Typically fewer than half of younger voters. عام طور پر آدھے سے بھی کم نوجوان اصل میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، اور ہر 4 سال بعد یہی گفتگو ہوتی ہے کہ کیا نوجوان ماضی کی نسبت زیادہ شرح میں ووٹ ڈالیں گے، جس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ معلوم نہیں۔
Answers we don't know. ویرونیکا بولڈراس اگلیسیس کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔
خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں تازہ ترین معلومات ہم اپنے روزانہ بلٹنز اور ان شوز میں آپ کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان صدارتی انتخابات میں ووٹروں کو نسلی بنیادوں پر 4 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی سفید فام، سیاہ فام، لاطینی امریکی اور ایشیائی امریکی۔ 3 نومبر کو ہونے والے ان انتخابات میں ایشیائی امریکی ووٹروں کے بارے میں سنیے امریکن یونیورسٹی سے منسلک ڈیوڈ لبلن سے وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری کی گفتگو۔
ایشین امریکنز آر دی فاسٹسٹ گروئنگ سیگمنٹ آف ایلیجیبل ووٹرز آؤٹ آف آل دی میجر ایتھنک گروپس ان دی یو ایس۔ اس سال 1,10,00,000 ایشیائی امریکی ووٹ دینے کے اہل ہیں، جو ووٹ دینے کی اہل آبادی کا تقریباً 5% بنتا ہے۔ ووٹر رجسٹریشن اور الیکشن ٹرن آؤٹ کے اعتبار سے اس گروپ کے کیا اعداد و شمار ہیں اور کیا اہمیت رہی ہے ان کی الیکشن کے نتائج پر؟
Statistically, I think you saw that Asian American voters had a big impact in the
آپ نے دیکھا کہ 2018 کے نصف مدتی انتخابات میں ایوان نمائندگان کو ریپبلکن سے ڈیموکریٹ اکثریت میں تبدیل کرنے میں ایشیائی امریکیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ تاریخی طور پر ایشیائی امریکی ریپبلکن پارٹی کے حامی رہے ہیں، لیکن اب واضح طور پر تمام تو نہیں لیکن اکثر اب ڈیموکریٹس کے حامی ہیں۔
Democratic, but heavily Democratic.
Okay, now let's talk about the Indian and the Pakistani American voters.
چلیے اب ہم امریکی نژاد بھارتی اور پاکستانی ووٹروں کی بات کرتے ہیں۔ امریکی سیاست میں کیا آپ ان کی دلچسپی اور متحرک شمولیت دیکھتے ہیں؟ یہاں اپنی آبادی کے تناسب سے کیا وہ امریکی سیاسی میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں؟
I would say increasingly so, and we see people from South Asia running for political office and winning it. There have been both.
Unki shamooliyat badh rahi hai. Hum janubi ashiyai nijad afraad ko siyasi positions ke liye election mein hissa lete aur jeette hue dekh rahe hain. ہم جنوبی ایشیائی افراد کو نہ صرف سیاست میں حصہ لیتے بلکہ جیتتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ریاستی سطح پر امریکی قانون ساز اداروں کے لیے بھارتی اور پاکستانی نژاد دونوں طرح کے امریکی کامیاب ہوئے ہیں، لیکن امریکی قانون ساز اسمبلیوں میں ابھی تک صرف بھارتی نژاد ہی پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ امریکی انتخابات کے دوران پیسے، توجہ اور وقت کا عطیہ دینے کے اعتبار سے جنوبی ایشیائی افراد کافی متحرک ہیں۔ پاکستانی اور بھارتی دونوں گروپ اکثر ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے آئے ہیں۔ پاکستانی امریکیوں کو ایک الگ گروپ کے طور پر دیکھنا کچھ مشکل ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بطور امریکی مسلمان وہ واضح طور پر ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں۔
That Muslim Americans vote heavily Democratic.
Okay, so which issues do you think?
اچھا تو آپ کے خیال میں جنوبی ایشیائی ووٹرز کن ایشوز کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں؟
It sort of depends on the voters.
اس کا انحصار ووٹرز پر ہے۔ ایک نسلی گروپ کے ووٹر بھی سب ایک ایشو پر یا ایک ہی امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالتے، مختلف وجوہات انہیں اس پر مائل کرتی ہیں۔ مثلا قدامت پسند مسلمان جو اس قاطع حمل کے مخالف ہیں، زیادہ امکان ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیں، اور لبرل خیالات کے حامل ڈیموکریٹ پارٹی کو۔ بھارتی نژاد امریکی ووٹر جو خود کو قومیت پرست سمجھتے ہیں، وہ جو ٹرمپ اور مودی کی امریکہ ریلی میں شریک ہوئے، شاید وہ ریپبلکنز کو ووٹ دیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہاں رہنے والے جنوبی ایشیائی افراد بھارتی یا پاکستانی سیاست کے بجائے امریکی مسائل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔
And also, you know, many people who are here are much more focused, frankly, on American politics than Indian or Pakistani politics. And so they're driven by those concerns.
Do you think that both parties, the Democrats and the Republicans, their campaigns...
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال کے الیکشن کی سیاسی مہم کے دوران دونوں جماعتوں نے پاکستانی اور انڈین ووٹروں کو مائل کرنے کی کوئی خاص کوششیں کی ہیں؟
I think they're targeting any voters.
میرے خیال میں دونوں جماعتیں صرف سوئنگ ریاستوں میں ہی ایشیائی ووٹرز پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں، جہاں سے زیادہ ووٹس لے کر ہی وہ الیکشن جیت پائیں گے۔
ابھی آپ فائزہ بخاری کی گفتگو سن رہے تھے امریکن یونیورسٹی سے منسلک ڈیوڈ ایل لبلن سے، جو نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ایشیائی امریکی ووٹروں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔
اقوام متحدہ کے مطابق نو عمر لڑکیاں ترقی کے میدان میں اس قدر پیچھے رہ گئی ہیں کہ آج وہ دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے تیاری نہیں۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے خواتین کے لیے صورتحال مزید خراب کر دی ہے۔ اس عالمی وبا نے دنیا بھر کی خواتین کے لیے کیا کیا چیلنجز پیدا کیے ہیں، نیلوفر مغل کی رپورٹ میں آپ کو تفصیل سنواتے ہیں۔
کووڈ 19 کے خواتین اور لڑکیوں پر اثرات کے بارے میں اقوام متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے مختلف شعبوں میں پائے جانے والی صنفی عدم مساوات میں کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہی نہیں، اقوام متحدہ کے مطابق وبا کے بچیوں اور عورتوں پر پڑنے والے منفی اثرات سے اس بڑے رول کی اہمیت اور بھی نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے جو وہ مختلف فرنٹس پر ادا کرتی ہیں۔ اپنی ایک رپورٹ میں اقوام متحدہ نے عالمی وبا کے لڑکیوں اور عورتوں پر منفی اثرات کے 9 موضوعات کے تحت احاطہ کیا ہے۔ ان میں خواتین کے خلاف تشدد، گھریلو تشدد، ہیلتھ کیئر ورکرز، معاشی بدحالی، بغیر تنخواہ کے کام، نوجوان خواتین اور بچیاں، تنازعات اور پناہ گزین شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کووڈ 19 کی وجہ سے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف گھریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ متعدد ممالک میں لاک ڈاؤن کے دوران اور سماجی فاصلے کی ہدایات کے بعد گھریلو تشدد کی اطلاعات اور ہنگامی فون کالز میں 25% تک اضافہ ہوا ہے۔ وبا سے پہلے تشدد کا سامنا کرنے والی خواتین میں سے 40% سے بھی کم اسے رپورٹ کرتی تھی۔ عالمی ادارے کے مطابق کرونا سے پیدا ہونے والی سماجی فاصلے کی صورتحال سے یہ تعداد یقینی طور پر اور بھی کم ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کرونا کے دوران گھریلو تشدد میں اضافہ 25% سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرونا کی وبا کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے اسٹوڈنٹ آبادی کا 89% اسکول نہیں جا سکا، اور اسکول نہ جانے والے ان تقریباً 1.5 ارب بچوں میں سے 74 کروڑ سے زیادہ کم عمر لڑکیاں ہیں۔ عالمی وبا دنیا کے لیے خواتین کی ان بڑی خدمات کی بھی یاد دہانی ہے جو وہ ہر لیول پر ادا کرتی ہیں۔ جیسے عالمی سطح پر صحت عامہ کا 70% عملہ خواتین پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک سے سامنے آنے والے ڈیٹا کے مطابق کووڈ سے مردوں کے مقابلے میں خواتین ہیلتھ کیئر ورکرز وائرس کا زیادہ شکار ہوئی ہیں۔ اسپین میں 75.5% اور اٹلی میں 69% خواتین ہیلتھ کیئر ورکرز کرونا وائرس سے متاثر ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں ایک اور مسئلہ جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بحران میں معاشی طور پر خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ خواتین جو پہلے ہی مردوں کے مقابلے میں زیادہ بے روزگار تھیں، کووڈ کے دوران مردوں کی نسبت ان میں بے روزگاری بڑھی ہے۔ خود امریکہ میں وبا کے بعد خواتین کی بے روزگاری کی شرح میں مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اضافہ ہوا، اور یہی صورتحال 16 سے 19 سال کے مرد و خواتین میں اور بھی خراب رہی۔ رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر یہی سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو مزید خواتین بے روزگار ہو سکتی ہیں، جس کا عالمی معیشت پر گہرا اثر پڑنے کا امکان ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں خواتین کے خلاف جرائم سے جہاں بہت سے شہری خوفزدہ ہیں، وہیں خواتین میں اپنی حفاظت خود کرنے سے متعلق شعور بڑھا ہے۔ حالیہ واقعات کے پیش نظر اسلام آباد کے ایک مارشل آرٹسٹ خواتین کو سیلف ڈیفنس کی مفت تربیت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
اپنی کمنی، ہاتھ اور بازوؤں کو کیسے اپنا ہتھیار بنانا ہے، یہی سکھا رہے ہیں عارف بٹی اس سیلف ڈیفنس ٹریننگ میں۔ عارف بٹی مارشل آرٹ کے ماہر ہیں اور خواتین کی ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد انہیں مشکل وقت میں کسی اور کی طرف مدد کے لیے دیکھنا نہ پڑے۔
ہمارے یہاں بعض ایسے طبقات بھی ہیں اسلام آباد میں کہ جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ کاسٹ۔ یہ برانچ میرے پاس موجود ہے، سکھا میں خود رہا ہوں، میرے ساتھ میری دو جو میری سینئر اسٹوڈینٹس ہیں فیمیل، وہ انسٹرکٹرز ہیں۔ ایک کمیونٹی کے لیے ایک سروس ہم نے دی ہے، ذرا ہم نے کمیونٹی سے بہت کچھ لیا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ شاید ہم بھی کچھ پے بیک کریں۔ بیسکلی یہ مقصد تھا اس کے پیچھے۔
عارف بھٹی نے سیلف ڈیفنس کی مفت ٹریننگ کا اشتہار سوشل میڈیا پر دیا تو ملک بھر سے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا۔ 2 ہفتے کی اس ابتدائی ٹریننگ میں خواتین کو اپنے تحفظ کے 18 مختلف طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں آنے والی خواتین کی اکثریت کا کہنا ہے کہ صرف خوف نہیں بلکہ ماضی میں پیش آنے والے واقعات نے بھی ان کو یہ تربیت لینے پر آمادہ کیا۔
لائک مجھے سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مجھے جب میرے گھر واپس آنا ہوتا تھا تو مجھے آف ٹو ڈیوٹی، میری ٹائمنگ جو تھی وہ 10 PM تھی، تو اس وقت میرا جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے کچھ ایسے ایشوز فیس کرنے پڑے جن کی وجہ سے آئی فیل کہ مطلب مجھے کچھ ایسا ہونا چاہیے میرے پاس کچھ کہ میں اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ یوز کر سکوں. اپنے آپ کو گھر کے اندر باندھ کے نہیں رکھ سکتے, سو یو ہیو ٹو, آپ کو نکلنا ہے, گھر سے باہر نکلنا ہے. آپ کو 100,000 کام ہیں, چیزیں ہیں, ڈے ٹو ڈیلی روٹین ورکس ہیں, ڈیلی کی بیسس پہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ کسی طرح کا وائلنس ہو رہا ہے, ابیوز ہو رہا ہے, تو اس کو کیٹر کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا بیکاز آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے.
اس موو کو باکسنگ پنچ کہتے ہیں اور انسٹرکٹرز کے مطابق ٹیکنیک سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مستقل پریکٹس ضروری ہے تاکہ کسی مشکل گھڑی میں یہ سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک آپ کے کام آ سکے.
جاویریہ ان خواتین کی ٹریننگ کر رہی ہیں جو صرف خاتون ٹیچر سے ہی سیکھنا چاہتی ہیں. جاویریہ کے مطابق اپنے دفاع کے لیے جسمانی تندرستی اور مضبوطی پر بھی توجہ دینا ضروری ہے.
What I think is, جو سب سے زیادہ افیکٹو مووز ہوتی ہیں وہ آپ کی بلاکنگ ہوتی ہے یا پھر اسٹرائکس ہوتی ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کا ڈیفینس اچھا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آفٹر ڈیفینس آپ کے سب سے بہتر اسٹرائکس ہونی چاہیے بیکاز اگر آپ کی اسٹرائکس اچھی ہیں اس میں پاور ہے تو آئی تھنک آپ ایزیلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں.
خواتین کے لیے اپنے دفاع کی کلاسوں کے اشتہارات اب پہلے سے زیادہ آنے لگے ہیں. سوشل میڈیا پر ٹپس بھی شیئر کیے جا رہے ہیں. یہاں سکھانے والے ٹرینرز کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کی تربیت کے بعد خواتین دوسروں کو بھی بنیادی حفاظت کے طریقے سکھانے کے قابل ہو سکیں گی. کیتیا رانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہکلاہٹ کا شکار افراد کا اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے, لیکن ان کے علاج کو ہم نظر انداز ہی کر دیتے ہیں کیونکہ اکثر والدین ہکلاہٹ کو مرض سمجھتے ہی نہیں. لاہور میں ہکلاہٹ کے شکار افراد کی مدد کے لیے کیسے پروگرامز موجود ہیں, سمن خان اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتی ہیں.
مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میری مدر نے کتنی دفعہ آنسو بہائے ہیں اس بات پر میرے ساتھ, ہم دونوں نے مل کے بہائے.
خواجہ عبدالحق جانتے ہیں کہ ہکلاہٹ ایک انسان کی خود اعتمادی کو کتنی گہری ٹھیس پہنچاتی ہے. وہ 35 سال تک اس مسئلے سے لڑتے رہے ہیں.
اسکول میں ایون ٹیچرز مجھے کہتے تھے کہ اس نے تو جب آنسر نہیں کرنا ہوتا تو یہ نہیں بولتا, ادر وائز تو بول رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ کلمینیٹڈ فرام دا فیکٹ کہ کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اٹک رہے ہوتے ہیں. مذاق اڑایا جاتا تھا اسکول میں, بہت ہوئی بلینگ ہوئی میری, اور یو نو میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس سے نہ گزرے جس سے میں گزرا اور ہکلانے والے گزرتے ہیں.
پاکستان میں مختلف تھراپیز کے ذریعے ہکلاہٹ کم کرنے کے کئی پروگرامز موجود ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس عموماً بالغ افراد آتے ہیں کیونکہ والدین اکثر ہکلاہٹ کو مرض نہیں سمجھتے.
ایک یہ بڑا مس کنسپشن ہے کہ اگر بچہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تو لوگ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی دوائی ہو جائے گی, ہمیں کوئی دوائی مل جائے گی. سٹٹرنگ کے لیے یا سٹیمرنگ کے لیے یا کوئی بھی سپیچ یا لینگویج ڈس آرڈر ہے اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی. ہم بولنے کے طریقے کو بہتر بناتے ہیں.
ماما آؤ.
ماہرین کے مطابق ہکلاہٹ عمر بھر ساتھ رہتی ہے, مگر ارد گرد کے افراد کے تعاون اور مناسب علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری جانب لوگوں کے منفی رویے تکلیف کی نفسیاتی اور جسمانی شدت کو بڑھا دیتے ہیں.
اسٹگما ایک اٹیچڈ ہے ہمارے یہاں, جس کو ہم ہکلاہٹ یا لوکل زبان میں تھتھا پن بھی کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ اٹیچ. ہم لوگوں کو نام رکھتے ہیں, ہم اپنے ٹی وی پلیز میں ان کریکٹرز کو کومک کر کے دکھاتے ہیں, یا ہم ان کے اس وجہ سے لوگ اسٹیمر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا جو سیکنڈری ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
اسکاٹ لینڈ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آج عبدالحق پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے جیسے لوگوں کو بلا معاوضہ تربیت دے رہے ہیں.
سٹٹرنگ جس کو بہت زیادہ اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اسٹرگل, منہ کی کنٹورشنز اور وہ ایک اسٹرگل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. ہماری اس کے خلاف فزیکل ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم لگاتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں اس وقت بھی یوز کر رہا ہوں. پھر شیم کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار میں بے شک خاموش رہ جاؤں, مجھے اٹکنا نہیں چاہیے بول کر. تو بیسیکلی اٹ از ٹو ٹائر, فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں ہماری.
ہیومن برین اس کو بتا رہے ہیں نا کہ سخت ہے, نرم ہے. یو آر پٹنگ ورڈز ٹو واٹ شی از ڈوئنگ. اے دیکھو اے نرم ہے, ان ہاتھ لاؤ.
ماہرین کے مطابق ننھے بچوں میں بولنے کا آغاز کرنے پر یہ مسئلہ ابھر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہن میں اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہکلاہٹ موروثی مسئلہ بھی ہو سکتی ہے۔
ہکلاہٹ کا شکار بہت سی مشہور شخصیات میں اب یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے تجربات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سپیچ آرڈر کو سنجیدہ لیں اور اس مسئلے سے دو چار افراد کی دل آزاری کر کے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کولمبیا کے حالیہ دورے میں کہا کہ امریکہ اور کولمبیا کے درمیان تعلقات مغربی کرہ ارض، اس کی سلامتی اور علاقے میں تمام لوگوں کی آزادی کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کولمبیا نے کووڈ 19 کی عالمی وبا کے مشکل دنوں میں وینزویلا کے پناہ گزینوں کی دیکھ بھال میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ عبوری صدر وون گوائیڈو اور ایک خود مختار وینزویلا کے جمہوری سفر میں جو کیوبا، روس اور ایران کے مذموم اثرات سے پاک ہو، کولمبیا کی حمایت یقیناً گراں قدر ہے۔ کولمبیا کے عوام اپنے ملک میں پائیدار اور منصفانہ امن کے خواہش مند ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ کولمبیا کی انقلابی مسلح فورسز کے باغیوں، نیشنل لبریشن آرمی یا کسی اور دہشت گرد یا مجرم پیشہ گروپ کی جانب سے تشدد نہ قابل قبول ہے اور نہ ہی اسے برداشت کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی میڈورو جیسی حکومتوں کی جانب سے کارروائیوں کو جو ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں، امداد اور آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ کولمبیا نے حزب اللہ کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کا درجہ دے کر اس کی جانب سے درپیش خطرات کے مقابلے کے لیے قیادت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس قسم کا درجہ دینے سے حکومتوں کو اس کے ارکان کی گرفتاری، ان کے اثاثوں کو منجمد کرنے، ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنے اور دہشت گرد حملوں کی سازش اور ان پر عمل کرنے کے کام کو مشکل بنانے میں قوت ملتی ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے زور دیا کہ ایران اور حزب اللہ سے تعلق رکھنے والے گماشتوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ دنیا میں ہر جگہ آزاد لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کی خاطر ضروری ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ اور کولمبیا ناجائز منشیات کے خلاف جنگ میں بھی متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ ان مشکل حالات میں بھی کولمبیا کے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کوکین کو ممنوع قرار دینے کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ کولمبیا نے 2019 میں اس سے سال بھر پہلے یعنی 2018 کے مقابلے میں کوکا کی 57% سے زیادہ کاشت کو ہاتھوں کی مدد سے تباہ کر دیا۔ امریکہ اپنے وسائل اور مہارت کے ذریعے مدد کے لیے دستیاب ہے، اور آپ نے جو کام سر انجام دیا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ امریکہ کولمبیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جو کولمبیا کی مجموعی تجارت کا 34% ہے۔ امریکہ اور کولمبیا کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے معاہدے کا مقصد سرمایہ کاری کی فضا کو بہتر بنانا، محصولات اور امریکہ کی برآمدات میں دوسری رکاوٹوں کو ختم کرنا، تجارت کو وسعت دینا اور دونوں ملکوں کی اقتصادی نمو کو فروغ دینا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اعلان کیا کہ امریکہ کولمبیا کے دیہی علاقے میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو وسعت دے گا، جن میں وہ کوششیں بھی شامل ہیں جو امریکہ کی ترقیاتی فنانس کارپوریشن کی وساطت سے کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کوکا کی فصلوں کے متبادل کے طور پر کوئی حل نکالا جائے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اس بات کی تصدیق کی کہ شمالی اور جنوبی امریکہ کی بہتری کے لیے امریکہ اور کولمبیا مؤثر قوتیں ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی تناؤ اور محاذ آرائی شدت اختیار کر گئی ہے، جس سے ہر گزرتے دن کے ساتھ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر عمران خان کی حکومت کے لیے جوڑ توڑ کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اپوزیشن کے کھیل سے نظام جا سکتا ہے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تجزیہ کاروں نے سیاسی جماعتوں کو لچک پیدا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جاری جھڑپوں سے امن معاہدے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے امریکی فضائی حملوں کو دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹ مد مقابل جو بائیڈن اتوار کے روز بھی اپنی انتخابی مہم میں مصروف رہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔